يا الله يا الله يا الله يا الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: اجتناب السیئات افضل من اقتساب الحسنات. ناظرین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے مسلسل بہترین کام کے عنوان سے گفتگو کر رہا ہوں، اور حضرت علی علیہ السلام کے اس قول کو پیش کیا جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ برائیوں سے اپنے کو بچا لینا اچھائیاں کرنے سے بہتر ہے. اس لیے کہ جب بھی کام کرنے کا تصور ہوتا ہے یا لفظ آتا ہے تو اس سے جسمانی اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے کام کو انجام دینا ہی سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے کہ انسان اپنے وجود کو کسی کام سے روک لے، برے کام سے روک لے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان ان کاموں کو جانے، ان باتوں کو جانے جنہیں گناہ کہا جاتا ہے، کہ اگر اس سے انسان اپنے کو بچا لے گا تو یہ بہترین کام ہے، خود اس کی عزت کا بھی سبب بنے گا اور معاشرے میں، سماج میں اچھائیاں وجود میں آئیں گی. مذہب اس کی طرف بہت تاکید کرتا ہے اور بہت ساری باتوں کو بڑا گناہ کہہ کر کے، یعنی گناہ کبیرہ کہہ کر کے بتایا ہے کہ انسان کو ان سے بچنا چاہیے ہے. اور تسلسل کے ساتھ میں نے اب تک آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ایک ایک کر کے، جو کہ گناہ کے عنوان سے کتابوں میں پائے جاتے ہیں، ان کا ذکر کرتا رہا ہوں. اسی تسلسل سے آج جھوٹ، جسے مذہب کہتا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ جھوٹ بولنا بے انتہا کثیف بیماری ہے اور سماج اور معاشرے کو گندا کرنے کے لیے کافی ہے کہ انسان جھوٹ کی عادت ڈال لے. ظاہر جب انسان جھوٹ بولنے لگے گا تو نہ جانے کہاں کہاں خرابیاں اور یہ بیماری پہنچتی چلی جائے گی. زبان، اللہ نے انسان کو ایک بہت بڑی نعمت عنایت کی ہے. خدا نہ کرے کسی کے پاس یہ نعمت جو ہے ضائع ہو جائے، اس کے پاس نہ رہ جائے، تب اسے اندازہ ہوگا کہ زبان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے اسے عطا کی ہے. یعنی انسان، میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے وجود میں، ہمارے جسم میں جتنی چیزیں پائی جا رہی ہیں وہ خود ہماری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، کسی بنانے والے نے، کسی خالق نے عطا کی ہے. ہم اگر اس کے اہمیت کی طرف متوجہ ہوں تو شاید جس وقت بھی اس کی اہمیت کا واقعی احساس پیدا ہو جائے گا، اس عطا کرنے والے کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں. انہیں اعضاء اور جوارح میں سے زبان بھی ایک عظیم نعمت ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے انسان کو کہ زبان جب اللہ نے دی ہے تو بولنے کے لیے دی ہے، بند رکھنے کے لیے تو نہیں دی ہے. جانتا ہوں اور آپ حضرات بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، کہہ دی جاتی ہیں کہ زبان بولنے کے لیے ہے، چپ رہنے کے لیے نہیں ہے، خاموش رہنے کے لیے نہیں ہے، منہ بند رکھنے کے لیے نہیں ہے، بولنا ہی چاہیے ہے. ٹھیک ہے بولنا چاہیے، مگر وہ بولنا چاہیے ہے جو مفید ہو اپنی ذات کے لیے، دوسروں کے لیے، سماج کے لیے. اگر غیر مفید ہے تو کم سے کم یہی بہتر بات ہے اور بہترین کام ہوگا کہ انسان اپنی زبان پر قابو رکھے. میں تو تین بات زبان کی آگے ہی تو کہہ کر کے جھوٹ کی برائی کی طرف بھی اشارہ کروں کہ زبان کے سلسلے میں حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام ہی کا یہ قول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الانسان مخبوء تحت لسانہ، انسان مکمل طور پر اپنی زبان کے پیچھے چھپا رہتا ہے. یعنی جب انسان بولتا ہے تو بولنے سے اس کی انسانیت سمجھ میں آتی ہے یا اس کی حیوانیت سمجھ میں آ جاتی ہے. اسی چیز کو شیخ سعدی نے اس طریقے سے کہا ہے کہ تا مرد سخن نہ گفت باشد، عیب ہن رش نہ ہفت باشد. یعنی جب تک انسان بولتا نہیں ہے اس کا عیب بھی چھپا ہوتا ہے، اس کا ہنر بھی چھپا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ بولتا ہے، بولنے ہی سے سننے والا سمجھ لیتا ہے کہ اس کا عیب کیا ہے، اس میں پایا جانے والا हुनर क्या है। मैं समझता हूँ कि अगर खाली इंसान जो है अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखे तो उस बहुत सारे फितनों फसाद से और बहुत सारे मसाइल से महफूज रह सकता है। बहुत ज़्यादा बोलने वाला इंसान बहुत सारे मसाइल से दोचार भी होता रहता है और दूसरों को दोचार करता भी रहता है। खुसूसन इंसान को ये कह करके, जो मैंने अभी कहा कि ज़बान बोलने के लिए है, तो ये सोचे कम से कम इंसान कि आज दुनिया में भी अगर कोई इंसान किसी चीज़ को बनाता है तो चूंकि बनाने वाला एक इंसान होता है तो बनाने जिस चीज़ को बनाया है उसकी खसूसियात वो जानता है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए है ताकि ज़्यादा दिनों तक ये सही सालिम रह सके। और अगर उसका तरीक़ा वगैरह नहीं बताया जाएगा तो दूसरे लोग इस्तेमाल का तरीक़ा न जानेंगे तो हो सकता है कि एक ही दिन में वो चीज़ ख़राब हो जाए, वो चीज़ न रह जाए। जैसे अगर हम बाज़ार से आज कोई भी चीज़ ख़रीद करके लेके आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो या और दूसरे इस्तेमाल की चीज़ हो, तो जिसने उस चीज़ को बनाया है उसके साथ एक पर्चा भी, एक कागज़ भी, एक लीफलेट भी लिखा हुआ होता है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। अगर न हो तो ख़रीदने वाला आदमी एक मरतबा सोचने लगता है, भाई हम इसको कैसे इस्तेमाल करें, कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, आग के करीब ले जाना चाहिए नहीं, पानी के करीब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें हिदायत लिखी हुई होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अक्लमंद बनाने वाले के अक्ल का तकादा ये है कि चूंकि बनाने वाला मैं हूँ, दूसरा जानता नहीं है, तो अगर कोई शख्स उसके लिए अपने माल दौलत को खर्च करके अपनी मिल्कियत बनाता है तो उसे पता होना चाहिए है कि इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे ही मैं ये बात कहूँगा कि जब जो बनाने वाला हो, बनाने वाला उसके इस्तेमाल का तरीक़ा न बताए तो काबिल तारीफ़ नहीं होता है, और अगर बता दे तो मज़ीद काबिल तारीफ़ होता है कि उसने बना करके इस्तेमाल का तरीक़ा भी बता दिया है। ज़बान हो कि आँख, कान हो कि नाक, मसलन इन हर एक का काम है, लेकिन हमको ये नहीं सोचना चाहिए है खाली कि आँख देखने के लिए तो हम देखें, ज़बान बोलने के लिए तो सिर्फ बोलते रहें, कान सुनने के लिए तो सिर्फ सुनते रहें। ये करीम परवरदिगार आलम ने इन सारी चीज़ों को बनाने के बाद हमें उसका महल इस्तेमाल भी बता दिया है कि क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए है, और क्या नहीं ज़बान पर आने देना चाहिए है, और कहाँ खामोश रहना चाहिए है, क्या चीज़ें सुननी चाहिए, क्या नहीं सुननी चाहिए हैं, किधर निगाह उठानी चाहिए, किधर नहीं निगाह उठानी चाहिए है, चूँकि बनाने वाला वो है और उसने महल इस्तेमाल भी का तरीक़ा भी बता दिया, तो हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए है कि ज़बान हमने नहीं बनाई, उसने बनाई है और उसने इस्तेमाल का तरीक़ा भी बता दिया है। इसके लिए ज़रूरत है कि हम यकीनन मुतालिया करें किताबों का, इस्लामी किताबों का, कि किस तरह कि चीज़ों के सिलसिले में बोलने के लिए कहा गया है और किन चीज़ों से रुकने के लिए कहा गया है। बहरहाल सबसे सामने की चीज़ जिससे रोका है मजहब ने, दीन ने, जिसको अब इतना मशहूर है और फितरत के तकादे के मुताबिक है कि हर इंसान जानता है कि कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ एक ऐब है, बुराई है, बीमारी है, उसे कभी इंसान को नहीं बोलना चाहिए, अपने ज़बान पर नहीं लाना चाहिए। झूठ से बे इंतहा ख़राबियाँ पैदा होती हैं, जो हकायक नहीं, इंसान उसको छुपा करके दूसरी चीज़ कह रहा है, उसको छुपाने की बुनियाद पर क्या क्या ऐब हो सकते हैं। हदीसों में इस तरीके से है कि सारी बुराइयों को अगर एक जगह ला करके बंद कर दिया जाए तो उसके कुंजी का नाम झूठ है, यानी तमाम बुराइयों और तमाम अयूब की और कुंजी जो है, चाबी जो है, झूठ है। एक झूठ के लिए न जाने हज़ारों झूठ बोलने पड़ते हैं और एक सिलसिला जारी हो जाता है, और जब सिलसिला जारी होता है तो यकीनन समाज में खराबियां और ख़राबियां पैदा होती रहेंगी। अल्लाह जो है हर इंसान को तौफीक दे कि वो कम से कम अपनी ज़बान को झूठ के गुनाह से आशना न होने दे और इस ऐब से उसे दूर रखे। और यकीनन जो इंसान इस ऐब से अपने को दूर रखने पर कुदरत हासिल कर लेगा और कंट्रोल कर लेगा अपनी ज़बान पर, यकीनन वो बेहतरीन इंसान होगा और उसका ये अमल बेहतरीन काम कहा जाएगा। दूसरे इसी सिलसिले में इंसान में पाई जाने वाली चीज़, एक चीज़ है तकब्बुर, गुरूर, बड़ा बनना। تکبر و غرور اور گھمنڈ اسلام کو قطعاً نہیں پسند ہے. متعدد جگہ قرآن میں جو ہے جن برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے, جیسا کہ میں نے ابھی جھوٹ کے لیے کہا, تو جھوٹ پر بھی قرآن نے بے انتہا گفتگو کی ہے, حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے جھوٹوں پر لعنت بھی کی گئی ہے. ولعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. لعنت کا مطلب یہ کہ اللہ اپنے رحمت کو اس سے روک لیتا ہے جو لوگ جھوٹ جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے, رحمت خدا سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ اپنی رحمت کو روک لیا کرتا ہے. کون چاہے گا کہ اللہ کی رحمت ہمارے قریب نہ آنے پائے. ایسے ہی غرور اور تکبر سے بھی روکا ہے اللہ نے, اور حکم دیا ہے ولا تمش فی الارض مرحا, دیکھو زمین پر تم اکڑ کے نہ چلا کرو, غرور کے ساتھ نہ کرو. نہ تمہارے پاؤں زمین کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں, نہ تمہارا سر پہاڑ سے بلند ہو سکتا ہے. یعنی کتنا تم اپنے کو بلند کرنا چاہو گے. یہ نہ بولنے والی چیزیں جو جسے اللہ نے بنا دی ہیں, اس کا تم کچھ نہیں کر سکتے ہو, تو اکڑ کے چلنا کیا مانے. بلکہ اس کو احادیث میں جو ہے یوں بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ اگر انسان خالی اپنی ابتدا اور انتہا پر غور کرے تو شاید جو ہے غرور اور تکبر سے بچنا شروع کر دے گا, کہ اس کی انتہا بھی ایک قطرہ نجس ہے اور اس کی انتہا بھی نجاست ہی ہے, کہ جہاں سے اس کا وجود ہوا ہے وہ قطرہ نجس ہے, اور جب مر جاتا ہے تو میت ہونے کے بعد بھی وہ نجس ہی ہوتا ہے, مردار ہو جاتا ہے, لوگ اس سے دور ہونے لگتے ہیں, جلدی سے دفن کر دیا جاتا ہے, بدبو پیدا ہو جانے والی کی اگر نہ کیا ہے تو ہو سکتی ہے. انسان کا پوری زندگی کیا ہے, ابتدا بھی اور انتہا بھی ایسی ہے. اس انسان کو کیا حق بنتا ہے کہ وہ غرور کرے, کیا حق بنتا ہے کوئی تکبر کرے. حالانکہ غرور اور تکبر جو ایک طرح کی بیماری ہے, اور اس طرح کی بیماری تو نہیں کہ سب واقع, بلکہ جو میں نے حدیث دیکھی ہے, روایت دیکھی ہے, میں اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ محسوس ہو غرور کیا چیز ہے. اللہ کے رسول ایک وقت کہیں سے گزر رہے تھے, دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں جمع ہیں اکٹھا اور کچھ دیکھ رہے ہیں. رسول نے کسی کو بھیج کے پوچھا, دیکھو یہ لوگ کاہے کے لیے جمع ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کیوں کھڑے ہیں یہاں؟ تو ایک شخص نے آ کے بتایا کہ وہاں ایک دیوانہ شخص ہے, وہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے, تو لوگ وہاں کھڑے ہو کے اسے دیکھ رہے ہیں اور اس کی عجیب عجیب سی حرکتوں پر ہنس رہے ہیں. نبی کریم جو ہیں قریب آئے, اور آنے کے بعد جو ہے ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے پھر ان سے پوچھا, کیا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ دیوانہ شخص پاگل انسان ہے, اس کے حرکات و سکنات جو عجیب عجیب سے ہیں وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں اور اس پر ہنس رہے ہیں. تو رسول نے ایک مرتبہ فرمایا کہ نہیں, یہ دیوانہ نہیں ہے, یہ پاگل نہیں ہے, یہ بیمار ہے. تم لوگوں کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو صحت دے, سلامتی دے, بیماری سے اللہ بچا لے, یہ بیمار ہے. میں تمہیں بتاؤں کہ واقعاً پاگل کون ہوتا ہے, واقعاً دیوانہ کون ہوتا ہے, میں تمہیں پتا. سب نے کہا یا رسول اللہ بتائیں, اگر یہ دیوانہ نہیں ہے, یہ اگر پاگل نہیں ہے, تو واقعی پاگل یہ دیوانہ کون ہوتا ہے؟ پھر رسول نے فرمایا کہ نہیں, یہ دیوانہ نہیں ہے, یہ پاگل نہیں ہے, یہ بیمار ہے, اس کو بیماری لاحق ہو گئی ہے جو اس طرح کے کر رہا ہے. تمہیں دعا کرنا چاہیے اپنے حق میں بھی, ان کے حق میں بھی, کہ اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا ہے, اس کا شکر ادا کرو, پھر اس منزل تک لے نہ آئے, ایسی بیماری میں مبتلا نہ کرے, اس کے لیے دعا کرو, اس کی صحت کے لیے دعا کرو. بھی اصل میں پاگل وہ ہوتا ہے, دیوانہ وہ ہوتا ہے جو غرور کرتا ہے, جو تکبر کرتا ہے, جو گھمنڈ کرتا ہے. تھوڑی سی دولت آ گئی کہ غرور کرنے لگا, اس کو کچھ پہننے کو اچھا مل گیا تو غرور کرنے لگا, اچھا سا مکان بنا لیا تو غرور کرنے لگا, وہ اپنے کاندھے کو اونچا کر کے چلنے لگا, اپنے قریب سے لوگوں کو نبی کریم اس طرح کے غرور کو پسند نہیں کرتے ہیں, اور نہ مذہب اور دین پسند کرتا ہے. آخر وہ بھی انسان ہے, تمہیں کون سا حق ہوتا ہے کہ اپنے کو اس کے سامنے جو ہے بڑا دکھانے کی صحیح کرو, کوشش کرو. اتنا مذہب نے اس کو منع کیا ہے کہ ایسے ہی نبی کریم اپنے یہاں بیٹھے تھے, لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں, جو جب ملنے کے لیے آ رہے ہیں تو ایک غریب انسان جس کے جسم پر کپڑا صاف نہیں تھا, شاید اس کے پاس وہی یہ کپڑا رہا ہوگا, تھوڑا بہت میلا تھا, ایک امیر انسان پہلے ہی سے نبی کریم کے پاس صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے بیٹھا ہوا تھا, جیسے ہی وہ غریب آیا اور قریب آ کر کے بیٹھا تو اس امیر انسان نے جلدی جلدی سے اپنے کپڑے کو سمیٹنا شروع کر دیا اور تھوڑا سا کھسکنا شروع کر دیا. نبی کریم کی نگاہ اس پر پڑی تو ایک مرتبہ نبی کریم ذرا سے غصے میں بھی ہوئے, پوچھا تم نے اپنے دامن کو کیوں سمیٹا, تم اس سے دور کیوں ہوئے, کیا اس کا کپڑا اگر تمہارے جسم سے لگ جاتا, تمہارے کپڑے سے لگ جاتا تو کیا اس کی غربت تمہارے اندر آ جاتی یا اس کی بدحالی تمہارے اندر آ جاتی؟ چونکہ نبی کریم سامنے ٹوک رہے ہیں تو شرمندہ ضرور ہوا بڑا انسان, وہ امیر انسان شرمندہ ہوا اپنی جگہ اور شرمندہ ہو کر کے فوراً معذرت کرنے لگا کہ رسول اللہ نہیں میں بس یوں ہی اپنے کپڑے سمجھ کچھ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا میرا کوئی خیال نہیں تھا. کہا نہیں, پھر میں تم سے پوچھ رہا ہوں اور بتانا بھی چاہتا ہوں کہ یہ اپنی حیثیت سے کم ہے, غریب ہے, اس کے کپڑے تھوڑے سے میلے ہیں, اس عمل کے انجام دینے سے یقین اس انسان کو تکلیف ہوگی, اذیت ہوگی, کہ آخر ایک انسان انسان سے کس طریقے سے اپنے کو بچا رہا ہے, کس طریقے سے دور ہو رہا, تم کو اس کے خیر پوچھنے کے بجائے, اس کے حالات پوچھنے کے بعد بجائے, اس کے اس کیفیت کو دیکھ کر کے اس پر رحم کے بجائے انسان کے اندر یہ غرور, یہ تکبر کہ اپنے کو دور کرنے لگے, اپنے کو بچانے لگے. وہ بھی رسول کے پاس آیا ہے, تم بھی رسول کے پاس بیٹھے ہو, یہ طبقاتیت, یہ فرق جو ہے عمل میں کیوں ہو رہا ہے, کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ پھر وہ معذرت کرنے لگا کہ یا رسول اللہ نہیں, میں نے میرے ذہن میں اس طرح کوئی بات نہیں تھی, بس یوں ہی ایسا ہو گیا. چونکہ نبی کریم نے کئی مرتبہ اسے ٹوکا تھا تو شرمندگی اس کی اتنی ہوئی کہ ایک مرتبہ وہ خود کھڑے ہو کر کے اس انسان کو جو غریب انسان آیا تھا اس سے معذرت کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ میں اپنی اس غلطی کے عوض میں, اس غلطی کے بدلے میں, اس گناہ کے بدلے میں میرے پاس جتنی دولت ہے, میرے پاس جتنا کچھ بھی ہے, میں اس میں سے آدھا, مکمل آدھا جو ہے تمہیں دینا چاہتا ہوں. لیکن اس غریب انسان نے فوراً جو ہے منع کر دیا کہ نہیں, میں اسے نہیں لینا چاہتا, میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں وہ تمہارے مال کو لوں. عزیزو یہ واقعہ مشہور ترین ہے, یہ روایت مشہور ترین ہے, سنایا تھا میں صرف اسے ایک تجزیہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ سوچیں کہ نبی کریم نے انسان کے ذہن کو ایسا بنا دیا کہ جو انسان اپنی دولت سے محبت کرتا ہے, جس کو اپنا وقار اور عزت بنا لیتا ہے, وہی دولت, وہی شہرت, وہی مکان, وہی ساری چیزیں, لیکن نبی نے اس طرح کی تعلیم دے رکھی تھی کہ انسان اپنی آدھی دولت دینے کے لیے تیار ہو جائے. عادتاً اس نے ایسا کر لیا لیکن اس کرنے کی غلطی کا احساس ہوا اور احساس ہونے کے بعد غریب کو اپنی آدھی سے زیادہ آدھی دولت دینے کے لیے تیار ہو گیا. اور اس غریب کا بھی کتنا بڑا جگر اور دولت کی عزت اس کی نگاہ سے اتنی گری ہوئی کہ غربت کے عالم میں اکٹھا جب بھی کسی کو بہت ساری دولت ملتی ہے تو وہ اندر سے خوش ہوتا ہے, لیکن جس کی نگاہ میں دنیا کی دولت دولت ہوتی ہے وہ اندر سے خوش ہو سکتا ہے. جس کے پاس ایمان کی دولت ہو, رضا پروردگار عالم کے کی دولت ہو اور وہ اصل میں مذہب اور دین کو واقعی طور پر سمجھے ہوئے ہو تو پھر اس کی نگاہ میں جو ہے دنیا کی دولت کی اتنی حیثیت اور عزت نہیں ہوتی. اس نے فوراً منع کر دیا کہ نہیں, میں نہیں لوں گا, اور وجہ بھی بیان کی. وجہ بیان کرتے ہوئے اس نے یہ بات کہی کہ کہیں میرے پاس بھی اتنی ہی دولت آ جائے تو آنے کے بعد کہیں میرا مزاج بھی ایسا نہ بن جائے کہ میں کسی دوسرے غریب کے ساتھ میں یہی عمل انجام دینے لگوں. اور یہ سچ ہے کہ دولت انسان کے مزاج کو تبدیل کر دیتی ہے, دولت انسان کے فکر میں تبدیلی لے کے آتی ہے, دولت انسان کے رہن سہن کے طور طریقے میں بھی تبدیلی پیدا کر دیتی ہے. انسان کو چاہیے کہ خیال رکھے کہ دولت اس کے اوپر کتنی اثر انداز ہو رہی ہے. مذہب کو اثر انداز ہونا چاہیے, احکام الہی کو اثر انداز ہونا چاہیے, فرمان پروردگار عالم کو اثر انداز ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے, اللہ جس بات پہ راضی ہے اس کا اثر ہماری زندگی میں کتنا ہے اور ہم اس سے کتنا متاثر ہو رہے ہیں, اس کے مطابق ہم اپنے اعمال کو کیسے انجام دے رہے ہیں. یہ انسان کو انسان بناتا ہے اور انسانیت کی طرف لے کر کے جاتا ہے. دولت منفی قسم کا اثر ڈالتی ہے اگر انسان کے پاس دولت آ جائے, حتیٰ کہ मैंने ये भी रवायत देखी है कि अगर कोई इंसान अपने आमाल किरदार के एतबार से बहुत अच्छा दिखाई देता है तो उस सिलसिले में रसूल ने फरमाया कि ऐसे शख्स को दौलत दे करके भी आजमाओ, अमानत दे करके आजमाओ, अगर दौलत शोहरत और ओहदा मिल जाने के बाद भी उसकी वही हैसियत वही कैफियत वही किरदार वही आदत बाकी रह जाए जिस आदत और किरदार की बुनियाद पर हम पहले तारीफ किया करते थे वही बाकी रह जाए तो वाकयन वो काबिले तारीफ इंसान है कि जिसकी ज़िंदगी में उस दौलत ने या उस ओहदे ने या उस इज्जत ने जो है कोई असर मनफी नहीं डाला है। वरना जब कभी भी दौलत आ जाती है कोई बड़ा ओहदा मिल जाता है तो इंसान का मिजाज बदलने लगता है, उसका रहन सहन बदलने लगता है, उसके अखलाकियात में तब्दीली आ जाती है। पहले जितना मिलनसार था, पहले जितना लोगों के काम आ जाया करता था, पहले लोगों के सामने जिस तरीके से उठता और बैठता था, जिसकी बुनियाद पर हम तारीफ किया करते थे, वो चीज़ बाकी नहीं रह जाती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन पर ये चीज़ें असरअंदाज नहीं होती हैं और वाकई माने में ऐसे ही लोग इंसान कहे जाने के मुस्तहक हैं। तकब्बुर असल में एक तरह का जुनून है, पागलपन है, जो इंसान किसी चीज़ के मिल जाने के बाद गुरूर करने लगता है, उसमें घमंड पैदा हो जाता है, वह अकड़ने लगता है, अपने को बड़ा समझने लगता है। वो किसी एक चीज़ के सामने उसे कौन सी कुदरत नजर बलागा में मौलाए कायनात ने फरमाया है कि इंसान अपने वजूद के एतबार से कितना कमज़ोर है कि अगर उस खाते पीते वक्त सिर्फ उसको उच्छू लग जाए तो आदमी मर जाता है। यानी अगर कोई चीज़ उच्छू लगने का मतलब गुलूगीर हो जाना, पानी का गुलूगीर हो जाना या खाने का गुलूगीर हो जाना, इंसान अपने को बचा नहीं पाता है। इतना कमज़ोर इंसान है जिससे जिस चीज़ पर उसकी हयात वाबस्ता है पानी या खाना वही गुलूगीर हो जाए और थोड़ी देर तक अगर उससे छुटकारा हासिल ना हो तो मौत वाक हो। कितना कमज़ोर है इंसान, चाहे ताकत के एतबार से देखने के लिए बहुत ही ताकतवर हो लेकिन एक मामूली पानी या गज़ा जो है अगर कभी उसके गुलगीर हो जाए और जल्दी से छुटकारा ना हो सके तो मौत वाक़ हो जाती है। मगर इंसान गुरूर करने लगता है, उसमें इस्तकबार पैदा हो जाता है, बड़ा अपने को समझने लगता है। नहीं, बड़ा इंसान वो है जो किरदार के एतबार से बड़ा हो। दौलत को कहीं मजहब और दीन ने बड़ाई का मेयार नहीं बताया है, न शोहरत का न ओहदे को बड़ाई का मेयार नहीं बताया है, बल्कि किरदार को और आमाल को जो है बड़ाई का मेयार बताया है कि अगर इंसान वाकयन बड़ा बनना चाहता है तो उसको अपने अमल के एतबार से उसके अंदर बड़पन पैदा होना चाहिए है। वो अगर टूटे घरों घर में भी होगा और उसमें किरदार के एतबार से बड़पन पाया जाता है तो उसे बड़ा कहा जाता है। अल्लाह तकब्बुर जैसी बीमारी से सबको महफूज रखे, वरना ये अगर बीमारी आ गई और ये ऐब आ गया तो असल में यही दीवानगी है। एक और गुनाह और एक बहुत बड़ा गुनाह है, वह है इसराफ, फजूल खर्ची। एक गुरूर के एतबार से भी है ये कि इंसान मतकब्बिर हो जाता है और अल्लाह ने उसको दिया है तो फजूल खर्ची करने लगता है। जहाँ जितना खर्च करना चाहिए अपने दिखाने के लिए, अपने बताने के लिए कि मेरे पास इतना माल है, इतनी दौलत है, ज़्यादा से ज़्यादा और बिला वजह खर्च करने लगता है, ये फजूल खर्ची है। फजूल खर्ची को कुरान ने कहा है कि मुबद्दरीन यानी फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई होते हैं। यानी असल में कुरान कहना चाहता है कि फजूल खर्च जो हैं अपने वजूद के एतबार से देखने में तो इंसान दिखाई दे रहे हैं, असल में ये शैतान जो फजूल खर्ची कर रहे हैं। न जाने इसी दुनिया में कितने ऐसे गुरबा पाए जा सकते हैं, न साहिबान हाजत पाए जा सकते हैं जिनका हक इसी माल में है, हमारे ही पास था, किसी न किसी शक में हमारे पास था, वो हम अदा न करके न दे करके फजूल खर्ची कर रहे हैं। जिस गज़ा से हमारा पेट भर सकता है और जितनी गज़ा से भर सकता है, न जाने उस पर कितनी दूसरी चीज़ें जमा कर ली हैं जो हमारी ज़रूरत नहीं है और थोड़ा सा खा करके उसको फेंक दिया जाता है सिर्फ दिखाने के लिए, गरीबों का ख्याल नहीं किया। ये इसी के साथ साथ ये भी मैं आपके हजरात तक सामईन और नाजरीन में बात पहुँचाऊँ कि सिर्फ زیادہ کھانا یا زیادہ کپڑا یا قیمتی چیزیں کہ ایک معمول کے مطابق بھی کپڑا پہنے انسان تو بھی اپنے جسم کو ڈھک سکتا ہے محفوظ کر سکتا ہے، بے انتہا قیمتی پہن رہا جس کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے صرف دکھانے کے لیے، یہ بھی اسراف ہو سکتا ہے، فضول خرچی ہو سکتی ہے۔ ایک چیز اور بھی اسراف ہے اور وہ ہو سکتا ہے کہ غریب کر رہا ہو، وہ اسراف ہو سکتا ہے کہ غریب کر رہا ہو، وہ کس طریقے سے؟ وہ اسراف ہے کہ انسان اپنی صحت کا خیال نہ کرے، اور صحت کا خیال نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انسان کی بھوک ایک روٹی دو روٹی کی ہے، لیکن اسے کہیں کھانے کا موقع مل گیا اور دو کی جگہ چار کھا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر جو اسے بیمار ہونے کا امکان پایا جاتا ہے، اس کے پیٹ کے خراب ہونے کا امکان یہ یقین پایا جاتا ہے، تو جو ایک لقمہ یا ایک روٹی زیادہ کھایا اس نے یقیناً اسراف کیا۔ اس کو بھی قرآن نے کہا قلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تصرفو، لیکن اس کھانے پینے میں اسراف نہ کرو، کھانے پینے میں اسراف نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا بچا کے پھینک دینے ہی کا نام جو اسراف ہوتا ہے، یعنی جتنا کھانا چاہیے یا جتنا پینا چاہیے یا جتنی تمہارے پیٹ کی ضرورت ہے اس سے زیادہ اگر کر لیا تو حقیقت میں یہ بھی اسراف ہے۔ صحت کی انسان کی صحت اور سلامتی کے لیے حقیقت میں یہ حکم اسلام مذہب ہے کہ انسان کو اتنا کھانا چاہیے جس سے اس کی صحت صحیح رہے، اور اس کے لئے حکم دیا ہے کہ اگر انسان بھوکا ہے اور کھاتے وقت جہاں اس کی بھوک مٹنے لگے اور ابھی ایک لقمے کی گنجائش پائی جاتی ہو تو وہیں اس کو کھانا روک دینا چاہیے ہے، یہ صحت کا راز ہے۔ عمر کا بھی راز ہو سکتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ عمر گزار سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ صحت مند رہ سکتا ہے اگر وہ اپنے پیٹ سے کم کھا رہا، اور اگر اس نے ایک لقمہ زیادہ کھا لیا تو اسراف کیا ہے، اور اسراف کیا ہے تو قرآن کی نگاہ میں شیطان کا بھائی کہا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عنایت کرے، خالی یہ نہ دیکھیں کہ ایک امیر اسراف کرتا ہے، ایک غریب بھی اسراف کر سکتا ہے، وہ کھانا پھینکنے میں اسراف کرتا ہے، اسے کہیں مل جاتا ہے تو زیادہ کھا لینے میں اسراف کر لیتا ہے، دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ تو اپنے ہر انسان کو بجائے اس کے کہ دوسرے کے دامن پر نگاہ ڈالیں کہ وہ کتنا برا ہے، اس کو پہلے اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ برائی، یہ کہیں عیب جو ہے ہمارے اندر تو نہیں ہے، انہیں برائیوں سے اور انہیں عیوب سے اپنے کو بچا لینے ہی کا نام بہترین کام ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم بہترین کام کو انجام دیں اور برائیوں سے بچتے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ۔